أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا روز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام حاضرین و تمام امت مسلمہ و تمام راہ روانی راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے، و بالخصوص کل کاظمین میں زائرین امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی تعداد میں جنہوں نے شہادت پائی ہے، کاظمین میں روز شہادت امام علیہ السلام کی مناسبت سے عزادار و سوگوار و زائرین حرم امام میں عملاً راہ امام جواد علیہ السلام کو طے کرتے ہوئے لباس شہادت پہنا ہوا، جام شہادت نوش کیا، ان شہداء کی شہادت پر بھی آپ کو سب کو و تمام امت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ائمہ ہدا علیہ السلام اور تاریخ امامت پردرد و مصائب سے بھری ہوئی ہے، راہ خداوند تبارک و تعالی میں و خصوصاً زندگی امام جواد علیہ السلام، حیات مبارکہ امام علیہ السلام، عہد طفولیت سے آغاز حیات سے ہی امام علیہ السلام میدان مبارزہ میں اترے اور اوج جوانی میں 25 سال کی عمر میں امام نے شہادت پائی ہے۔ کم سنی کی عمر میں وہ ذمہ داریاں دوش پر آئی ہیں جو عموماً اس سن میں اور اس عمر میں نہیں ہوتی۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام جواد علیہ السلام کو مختلف مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف سے قیادت و راہبری امت اسلامیہ کی، حفظ تشیع، فتنوں کا مقابلہ جو اندر تشیع کے اندر اور امت کے اندر مسلسل پیدا ہو رہے تھے، حکمرانوں کی طرف سے دباؤ اور ایسے ناکام منصوبے جو امام علیہ السلام نے ناکام بنائے، اور اسی طرح اصول مکتب اسلام کا دفاع، اصول مکتب تشیع کا دفاع۔ یہ زمانہ مختلف جہاد سے بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا امام جواد علیہ السلام کا۔ مامون الرشید امام رضا علیہ السلام کو شہید کر کے ایک قوت کا احساس اپنے اندر پیدا کیے ہوئے تھا، اور اس نے اپنے تئیں بڑی رکاوٹ راستے سے ہٹا دی تھی، اور اب کسی دوسری رکاوٹ کا منتظر نہیں تھا، اور نہ اسے توقع تھی کہ منصب امامت۔ لیکن جب اسے توجہ ہوئی، معلوم ہوا، امام جواد علیہ السلام کی صلاحیتوں سے آشنا ہوا، امام کو منتقل کیا اپنے پاس اور دیکھا، ہر لحاظ سے امام کو پرکھا، اور وہی عکس و چہرہ امام رضا علیہ السلام کا جب نظر آیا اسے امام جواد میں، دوبارہ احساس خطر کیا اس نے کہ جو جس خطر سے آسودہ ہو چکا تھا وہ ابھی کما کان باقی و قائم ہے۔ مختصر سی زندگی امام علیہ السلام کی، جو تمام آئمہ سے آئمہ ہدا علیہ السلام میں جوان ترین امام ہیں، اور جوانی میں عین جوانی میں شہادت پائی ہے. تاریخی نقطۂ نگاہ سے بھی تشیع کی تاریخ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ائمہ ہدا علیہ السلام کی شہادت کی عمر بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. علی علیہ السلام کی شہادت جس سن میں ہوئی, عمر میں ہوئی, اس سے کم تر عمر میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. تدریجاً ہر امام جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی عمر کا دورانیہ, عمر مبارک کا و حیات طیبہ کا سابقہ امام کی نسبت کم تر ہوتا گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ امامت کی نسبت دشمنان امامت و دشمنان اسلام در حقیقت کیا عزائم رکھتے تھے اور تشیع سے مقابلے کے لیے, کہ در حقیقت اسلام سے مقابلے کے لیے ان کے کیا منصوبے تھے. جو ہی باخبر ہوتے منصب امامت کے حامل شخصیت سے اور جو ہی متوجہ ہوتے کہ اب شخصیت صاحب منصب امامت پہچانے جا چکے ہیں, عوام الناس کے اندر, لوگوں کے اندر رجوع ہونے لگا ہے ان کی طرف اور ان کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں, فوراً کسی دسیسے, کسی سازش, کسی منصوبے کے تحت ائمہ ہدا علیہ السلام کو شہید کروا دیتے ناپاک عزائم کے ذریعے, منصوبوں کے ذریعے, زہر کے ذریعے زندانوں میں, یا اپنے نفوذی افراد, خواتین و مردوں کو ائمہ کے ارد گرد بھیج دیتے, روانہ کرتے, جس طرح امام جواد علیہ السلام کو امام کی زوجہ کے ہاتھوں شہید کروایا ہے, مامون کی بیٹی ام فضل یا ام الفضل, مامون الرشید کی بیٹی تھی, یا امام حسن علیہ السلام جس طرح اپنی زوجہ کے ہاتھوں شہید ہوئے, جعدہ اشعث کی بیٹی جو خوارج کا ایک بڑا سرغنہ تھا یہ شخص, اور امیر شام کے کہنے پر اگرچہ اس عورت نے یہ کام کیا, لیکن ایسے افراد کو ائمہ ہدا تک پہنچاتے, قریب ترین نقطے تک پہنچاتے تاکہ بر وقت ان سے استفادہ کر سکیں. امام جواد علیہ السلام کے لیے بھی یہی حربہ اپنایا انہوں نے. شروع سے ہی مکتب امامت دشواریوں کے اندر رہا ہے. کچھ دنوں بعد آفتائی ولایت ہے و اشرائی ولایت غدیر قریب ہے, کہ غدیر سے لے کر آج تک ولایت مہجور, متروک, مغفول, فراموش شدہ اور ایک مظلومیت کا شکار ہے, اور پوری تاریخ میں ولایت اسی صورتحال سے امر ولایت دوچار رہا ہے, حتیٰ عہد امامت میں کہ جب ائمہ ہدا علیہ السلام بے قید حیات تھے و تشریف فرما تھے خود بنفس نفیس اپنے وجود کے ساتھ امت کے اندر تشریف فرما تھے, تب بھی ولایت و امامت مہجور تھی, طواغیت کی حکومت تھی, طاغوت زمامدار ملت و امت بنے ہوئے تھے پے در پے و ترتیب کے ساتھ. اور آج تک سلسلہ یہیں پر قائم ہے. مختلف حربوں سے اور مختلف ہیلوں سے یہ کام ہوا. اگر ہم شمار کریں تو شاید بیسیوں ہیلے استعمال ہوئے ہیں ولایت کو مہجور رکھنے کے لیے, جن میں سے ایک بڑا اہم عنصر بے شعوری, امت کی جہالت اور بے وقوفی یا بے شعوری بڑا عنصر تھا جس سے دشمنان ولایت نے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے ہر عہد میں، ہر امام کے زمانے میں. اور اس مہجوریت میں آئمہ ہدا نے اصول اسلام کو بھی بچایا ہے، اصول تشیع کے حفاظت کی ہے، ظالم ترین حکومتوں میں اور حکمرانوں کے زمانے میں رہ کر اور امت کو صحیح نہج دکھانے کی بھی کوشش کی ہے، اگرچہ اکثریت لوگوں کی جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے اکثریت ہمیشہ رائے حق سے دور رہتے ہیں، فسق کی حالت میں رہتے ہیں، فسق دین سے باہر رہتے ہیں، فسق کا مطلب یعنی خارج از دین زندگی بسر کرتے ہیں، دینی اصولوں پر زندگی نہیں گزارتے، دینی معیاروں پر زندگی نہیں گزارتے، ایسی زندگی فاسقانہ زندگی ہے. باوجود اس کے کہ اکثریت فسق کی شکل میں زندگی بسر کر رہے تھے خارج از دین، لیکن پھر بھی آئمہ ہدا نے اپنے جہاد مسلسل کے ساتھ ان زمانوں میں اور حالات میں بھی اصول دین و اسلام کو باقی رکھا ہے. بنو امیہ جیسے خونخوار حکمران و بنو عباس جیسے مکار حکمران اور بے شعور امت، ان دونوں طبقات میں دین کو بچانا، راہ حق کو بچانا، صراط کو بچانا، اصول کو بچانا، یہ بہت اہم کارنامہ ہے جو آئمہ ہدا علیہ السلام نے انجام دیا ہے، وبالخصوص امام جواد علیہ السلام نے. جہاں ضرورت پڑی علمی و نظریاتی مطالب کی، وہاں پر مناظرات انجام دیے اور ہر محفل میں ہر طبقے کے ساتھ جا کر ان کے شبہات کو برطرف کیا اور وضاحت کی اصول اسلام کی، بہت ہی جرات کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی تقیہ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، دربار میں جہاں خود ظالم حکمران اپنی موجودگی میں مخالف علماء یا علماء نما افراد کو لاتا آئمہ کے مقابلے میں اور اصول اسلام کی تحریف کرنے کی کوشش کرتے، وہاں پر آئمہ ہدا جرات و شجاعت کے ساتھ دفاع کرتے کہ چند دفعہ امام جواد علیہ السلام نے یہی کام انجام دیا. مامون و معتصم دو بادشاہ حکمران گزرے ہیں، دو طاغوت امام علیہ السلام کی امامت میں، ہر دو طاغوتوں نے یہ اقدام کیا کہ بہت سارے علماء نما افراد بلائے اور ان کے ذریعے سے کوشش کی تحریف دین کی اور امام علیہ السلام کے اوپر ایک دباؤ بڑھانے کی، لیکن امام علیہ السلام نے پورے طور پر، مکمل طور پر اس کا دفاع کیا اور انہیں لاجواب کیا، ان کے شبہات کو برطرف کیا، در حقیقت رسوا کیا ان لوگوں کو جو ان سازشوں میں مصروف تھے، خواہ وہ دربار سے تعلق رکھتے تھے یا علماء کے شکل میں تھے. اور یہ امر تسلسل کے ساتھ جاری رہا، تشیع کے اندر تفرقہ پیدا ہوا، وہ شدید ترین تفرقہ تاریخ تشیع کا امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں اوج پہ پہنچا، اگرچہ اس نے سر اٹھایا تھا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ تشیع کے اندر ہی فرقے بننا شروع ہوئے اور لوگوں نے امامت کا انکار کر دیا، جن کا عقیدہ امامت تھا امامت کے مقابلے میں آئے، امامت کے بارے میں جعلی نظریات بنائے، ان کو ترویج کیا کہ فرقہ واقفیہ اسی عہد کی ایک نشانی ہے جو بہت ہی مضبوط فرقہ بنا، حکومت کی اس کو تائید حاصل تھی، حکومت عباسی کی، اور پھر اس کے بعد عوام کی بے شعوری سے اس طبقے نے فائدہ اٹھایا. وہی نقشہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہو بہو یہی ماحول یا اس سے بدتر ماحول اس زمانے میں تھا. جس طرح آج طاغوتیت سایہ ڈالے ہوئے ہے ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر و بالخصوص تشیعوں پر، طاغوتیت کے نرغے میں ہے، طاغوتیت کے حصار میں شیعہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہر طرف، اور اندر ان کے مختلف مسائل ہیں، پھوٹ پڑی ہوئی ہے، بے شعوری ہے، اس بے شعوری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، بہت ساری مسائل تاریخی آج آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم موضوع جو آج تاریخی امامت کی مظلومیت و مہجوریت آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کہ آج خداوند تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی دوبارہ امت اسلامیہ کو، نعمت نظام ولایت. صدیوں بعد یہ نظام ولایت جس کی آرزو و حسرت تھی ائمہ خدا کے دل میں کہ کب یہ نظام قائم ہوگا، کب لوگ قیام کریں گے، متوجہ ہوں گے اور الہی نظام کی طرف آئیں گے. آخرکار صدیوں بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عصر میں رہبر کبیر امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے توسط سے یہ نظام قائم کیا، اور آج جو صورت حال ہے باوجود اس کے کہ نظام ولایت قائم ہو چکا ہے، دشمنی کی حد بڑھ چکی ہے، کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. بنو عباس کے زمانے میں ائمہ تشریف فرما تھے لیکن حکومت بنو عباس کے پاس تھی، حکومت طاغوت کے پاس تھی، اور یہ بڑا دکھ تھا، روگ تھا ایک ائمہ کا. جیسے وہ روایت جو پہلے بارہا پڑی ہے امام باقر علیہ السلام کی، کہ امام فرماتے ہیں عید کے دن ہمارا دکھ و روگ و درد زندہ ہو جاتا ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام و منصب جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس پہ طاغوت بیٹھا ہوتا ہے، حکمران جب طاغوت کو دیکھتے ہیں ہم، ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، درد تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہر امام کے لیے ہے، وہ بالخصوص امام عصر کے لیے کہ جنہیں سب ائمہ سے زیادہ دکھ درد برداشت کرنا پڑ رہے ہیں حیات طولانی کی وجہ سے، اور جو عصر غیبت جو طولانی تر ہے اس وجہ سے. باقی ائمہ خدا نے ایک یا دو یا چند طاغوت کا زمانہ تحمل کیا ہے، لیکن امام عصر کے زمانے میں صدیوں سے طواغیت آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور مومنین و شیعہ و امت اسلامیہ ان طواغیت کے ساتھ ہی گٹھ جوڑ کر کے اپنی زندگی جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ایک امام کے لیے سب سے زیادہ دشوار چیز ہے برداشت کرنا یہ حالت. اس لیے کہ امت و امامت و اسلام یہ ناموس الہی ہیں، ناموس خدا ہیں یہ، اور کوئی بھی شخص ناموس کو نہیں دیکھ سکتا کسی غیر کے پاس. اور لیکن یہ صدیوں سے یہ کام ہو رہا ہے. اس ان حالات میں خداوند تعالیٰ نے یہ لطف کیا کہ نظام ولایت قائم ہوا، لیکن آج جو صورتحال اس میراث ائمہ کو درپیش ہے، نظام ولایت جسے ہم بے شعوری کی وجہ سے ایرانی مسئلہ سمجھتے ہیں، خود ایرانی بھی اس کو ایرانی مسئلہ سمجھتے ہیں، ولایت فقیہ ایرانی مسئلہ ہے، اور پاکستانیوں کے ذہن میں بھی یہی ہے یہ نظام ایرانی مسئلہ ہے، عراقیوں کے ذہن میں یہی ہے یہ ایرانی مسئلہ ہے، کہ ایک بہت بڑی ستم گری یہی ہے کہ نظام ولایت ایرانی مسئلہ ہو گیا. جس طرح ایک بہتان تہمت تشیع کے اوپر ہے کہ تشیع ایرانیوں کا ذہن کا گھڑا ہوا مذہب ہے، دشمنان تشیع خصوصاً وہابیت و سلفیت وہ جو تہمت لگاتے ہیں تشیع پر، وہ یہ ہے کہ تشیع اسلام کا ایک مذہب یا فرقہ نہیں ہے بلکہ ایرانی سلسلہ ہے، نہ اسلامی سلسلہ. ہو بہو وہابیت کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے بھی نظام ولایت کو ایرانی نظام سمجھتے ہیں کہ ایرانی نظام ہے، نہ عزیز من قرآنی نظام ہے، الہی نظام ہے، اسلامی نظام ہے، شیعی نظام ہے، لیکن ایران کی سرزمین پر ہے. جس سرزمین پر اسلامی نظام ہو تو وہ اسلامی ہی ہوتا ہے، غیر اسلامی نہیں ہو جاتا، لوکل نہیں ہو جاتا. اگر پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے تو پاکستانی نہیں ہے، مسئلہ پاکستانی نہیں ہے، اسلامی مسئلہ ہے، امت اسلامی اسلامی مسئلہ ہے، توحید اسلامی مسئلہ ہے، امامت اسلامی مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، نہ کہ ایرانی مسئلہ ہے. خب یہ نظام ولایت مختلف صورتحال سے دوچار ہے. آج آپ تھوڑا سا ایک جھلک دیکھیں آئینے کے طور پر عہد امامت و مسئلہ امامت کو کہ کن حالات سے امامت کا دور گزرا ہے و ولایت کن مشکلات میں گرفتار رہا ہے نظام ولایت, اور کیوں یہ صورتحال ہے کہ آج ہر طرف طاغوتیت ہے اور ستم و ظلم کا نظام ہے, ہر فاسد نظام ہے سوائے ولایت و امامت کے کہ اس کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے. اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ جو آج کا زندہ مسئلہ ہے اور سارے ذہن اس کے متعلق سوچتے بھی ہیں اور سوال بھی ہے, اگرچہ اب عادت ہو چکی ہے ہم کے بڑے بڑے مسائل سے سکوت کے ساتھ گزرنا سیکھ لیا ہے, ہم نے چشم پوشی چشم بندی حکمران کرتے ہیں وہ میڈیا اور چشم پوشی عوام کرتے ہیں, وہ چشم بندی کرتے ہیں مداری کی طرح اور عوام چشم پوشی کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے مسائل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھار کے ایشو بنا دیتے ہیں. ملالہ کو عالمی ایشو بنا دیا ہے اور بہت سارے اہم ترین بنیادی مسائل دنیا کے ان کو فراموش کرا دیا, مثلا حرمت رسول اللہ اس کو فراموش کرا دیا ہے میڈیا نے, حکومتوں نے, سیاست بازوں نے اور سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں نے, اور ملالہ کو روز ایک نیا میڈل دے کر پھر زندہ کر دیتے ہیں, ہر ہفتے اس کو ایک میڈل دیتے ہیں پھر میڈیا میں لے آتے ہیں, پھر اس کی تصاویر آتی ہیں پھر خبروں میں آ جاتی ہے, ایک بالکل ہی بےہودہ چیز وہ عالمی موضوع بنا دیا ہے میڈیا نے, شیطانی نظام نے, اور دنیا کا موضوع اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے حرمتی وہ فراموش ہو گئی ہے, اب کسی کو بھی اس کی طرف توجہ و پرواہ نہیں ہے, چونکہ میڈیا نہیں اٹھاتا اسے اور سیاست باز نہیں نام لیتے اس کا, لہذا عوام بھی وہ چشم بندی کرتے ہیں, عوام چشم پوشی کرتے ہیں. موضوع جو حال حاضر میں جاری ہے اور جس کو ہم ایک تاریخ کے لیے آئینے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں عبرت کے طور پر, وہ موجودہ جو ایک تحول آیا ہے, تبدیلی آئی ہے حالات کے اندر, کہ ایرانی صدر اور امریکی صدر نے فون پہ آپس میں بات کی ہے اور جس کی وجہ سے دنیا میں ایک نئی چیز اچانک لوگوں کو نظر آئی ہے اور اس کے بعد حدس و گمان شروع ہونا شروع ہوئیں گے یہ کیا ہوا ہے. خب اصل ماجرا یہ ہوا ہے کہ وہ گئے ہیں یو این او کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں, جیسے ہر سال ہر ملک کے پریزیڈنٹ کو یا حکمران کو دعوت ہوتی ہے جا سکتا ہے, وہ بعض جاتے ہیں بعض نہیں جاتے, سابقہ صدر ایرانی بھی جاتے تھے, احمدی نژاد ان سے پہلے والے بھی جاتے تھے, خوبی ان کی صدارت میں پہلا یہ اجلاس تھا یو این او کی جنرل اسمبلی کا, اسے خطاب کرنے گئے, لیکن جو اس وقت عالمی حالات ہیں بنے ہوئے مشرق وسطی میں بالخصوص اور ایران کے اوپر پابندیاں شدید, اس تناظر میں اس سفر کو سب ہی بڑی اہمیت سے دیکھ رہے تھے, مخصوصاً الیکشن کے بعد نئے صدر منتخب ہوئے اور ان کے رجحانات, ان کی پارٹی کے رجحانات کہ وہ کیا عزائم رکھتے ہیں کیا نعرے رکھتے ہیں, اس کی طرف توجہ تھی, الرٹ تھے سارے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی لوگ, اور پھر اس سفر کو بہت اہمیت تھی, گویا ایرانی صدر کا وہاں ہونا یہ ایک اہم موضوع تھا, پورے اجلاس کے اوپر حاوی رہا, سب کی نگاہیں اسی کی طرف تھیں کہ کیا ہوتا ہے, سب کو البتہ ملاقات کی توقع تھی کہ دونوں پریزیڈنٹ ملیں گے آپس میں, اور ملنے تک پہنچ چکے تھے, قریب تھا کہ مل جاتے آپس میں, لیکن پھر حالات کی وجہ سے جو سیاسی بنے ہوئے تھے ملاقات چھوڑ دی انہوں نے اور فون پر بات کرنے کو ترجیح دی, انہوں نے مفصل بات کی فون کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس ماجرا نے نئے موضوع دنیا میں ابھار دیے ہیں میڈیا میں اور نجی محفلوں کے اندر, سیاسی اور مذہبی اور دینی حلقوں کے اندر, ہر ایک اپنی خاص زاویہ نگاہ سے اس موضوع کو دیکھ رہا ہے, کوئی محض روایتی سیاسی نظام کے تحت اس کو دیکھتے ہیں, اور کچھ اس کو کسی اور پہلو سے دیکھتے ہیں. باہر کیف ہر ایک اپنے تئیں تبصرے کر رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. چونکہ اس وقت جیسے اشارہ کیا کہ خدا کے لطف و کرم سے صدیوں بعد نظام ولایت قائم ہوا ہے اس سرزمین پر, اور جس کے لیے لاکھوں شہداء کا خون بہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں جوان اپنے اعضاء جسمانی سے محروم ہوئے ہیں, مجروح ہوئے ہیں, اور اس وقت بھی ایک عجیب قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے, کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. ایک بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بھی افراد موجود ہیں جو اس نظام کے قیام اور اس کے دفاع کے لیے جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. لاکھوں خاندان سوگوار ہوئے ہیں, بچے بے سرپرست ہوئے ہیں, خواتین بے سرپرست ہوئی ہیں. یہ قربانیاں تھیں اس نظام کے لیے, علاوہ ان کوششوں کے اور زحمتوں کے جو انقلاب کے یا نظام کے رہبروں نے پیش کی. بڑی بڑی شخصیات شہید ہوئیں, زندان, جیلیں, شکنجے, یہ سب کچھ وہ امور تھے جنہوں نے مل کر یہ انقلاب برپا کیا اور نظام کو وجود میں آنے کا موقع دیا, نظام ولایت کو, جو میراث ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہے. وہ حسرت ائمہ ہدیٰ ہے کہ طاغوتیت کے بجائے ولایت کا نظام قائم ہو, تاکہ دل امام آسودہ ہو, دل امام خوش ہو, اور عید, امام کی عید عید ہو اس دن جس دن نظام الہی قائم ہو. لیکن شروع دن سے یہ نظام دباؤ میں رہا, اندرونی اور بیرونی طور پر, ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. ملک کے اندر مختلف سوچ کے افراد موجود تھے, شاہ پرست موجود تھے, کمیونسٹ موجود تھے, قوم پرست موجود تھے, اور مذہبی لحاظ سے بھی ایسے افراد جن کا تفکر انقلابی نہیں تھا, متحجرانہ فکر کے مالک افراد موجود تھے, عوام میں بھی اور علماء میں بھی, خواص میں بھی موجود تھے, اور کم تعداد میں نہیں تھے, ایک بڑی تعداد تھی ان کی, قابل دید و چشم دید تعداد میں موجود تھے. بڑی بڑی شخصیات تھیں جو انقلابی عمل کو یا اسلامی انقلاب کو یا انقلاب اسلامی کو پسند ہی نہیں کرتے, اور آج تک نہیں کیا انہوں نے, قبول نہیں کیا, یہ بھی موجود تھے. ان میں سے کچھ لا تعلق و ساکت رہے ہیں, صرف قبول نہیں کیا, لیکن کچھ ایسے تھے جو فعال رہے ہیں, بڑے بڑے افراد رہے ہیں ملک کے اندر. سب سے پہلے انقلاب کے خلاف باقاعدہ حزب بنا کر, پارٹی بنا کر قیام کرنے والی ایک شخصیت ایک آیت اللہ تھے, آیت اللہ العظمیٰ, مرجع تقلید سید کاظم شریعت مداری, بہت بڑی شخصیت, بہت بڑا نام. یہ سب سے پہلے اٹھے اور انقلاب کے مقابلے میں آئے, اور اندرونی اور بیرونی انقلاب مخالفوں کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا, گٹھ جوڑ کیا, اور بہت ہی ناپاک و منحوس منصوبہ بنایا جسے خدا نے ناکام کیا. اس منصوبے میں بمباری کرنا تھی جہازوں کے ذریعے سے امام خمینی کے گھر پر, اور پریزیڈنٹ پر, پارلیمنٹ پر, مدرسہ فیضیہ پر, جہاں جہاں کوئی انقلابی افراد یا فورسز تھیں ان سب کو بموں کے ذریعے سے, ایرانی جہازوں کے بموں کے ذریعے سے ہی ملیا میٹ کرنا تھا. باہر کیف یہ منصوبہ کشف ہوا, پکڑا گیا بر وقت, اس کے سارے عناصر, کچھ کو سزائے موت ہوئی, آیت اللہ کو نہیں ہوئی, انہیں امام نے معاف کر دیا, لیکن گھر میں رہے ہمیشہ. پھر ان کا رابطہ لوگوں سے کاٹ دیا گیا, قم میں آخر کار کچھ سال پہلے فوت ہو گئے. اب یہ پہلی حرکت تھی جو ملک کے اندر شروع ہوئی بڑے پیمانے پر. ملک باہر سے جنگ شروع ہوئی, عربوں نے مغربیوں کے ساتھ مل کر صدام کو اکسایا, ایک بہت ہی خونخوار جنگ شروع ہوئی جس نے لاکھوں افراد کو ہڑپ کیا اور شہادت کے درجے پر پہنچے, ملک ویران ہوئے, بڑی تباہی پھیلی اس کے ذریعے سے. اور اس کے بعد مسلسل روز بروز دباؤ بڑھتا گیا, قبول نہیں کیا دنیا نے انقلاب اسلامی کو مانا نہیں، قبول نہیں کیا، ایک کانٹے کی طرح ان کی آنکھوں میں انقلاب اسلامی اٹکا رہا اور کھٹکتا رہا اور چبھتا رہا ان کو، اور ابھی تک چبھ رہا ہے۔ ایک دن بھی، ایک رات بھی چین سے نہیں انہوں نے گزاری کہ جس میں انقلاب کے مقابلے میں کوئی منصوبہ، کوئی شیطانی سازش، کوئی پلاننگ ملک کے اندر یا باہر نہ سوچ رہے ہوں۔ ایک تفصیلی گفتگو ہم نے قم مقدسہ میں کی تھی کہ البتہ اس میں جو اہم منصوبے شیطانی انقلاب کے خلاف تھے، 30 بحران انقلاب کی راہ میں کھڑے کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بحران کسی بھی نظام کو سرنگون کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن انقلاب ان سب سے سرخرو نکلا ہے ارادہ الہی کے تحت، اور آج قائم ہے الحمدللہ۔ اسی طرح یہ بحران جاری ہیں، ختم نہیں ہوئے، چونکہ شیطنت جاری ہے، شیطان جاری ہے، دشمن موجود ہے، جب تک دشمن موجود ہے اس کی دشمنی ہے، موجود ہے، قائم ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ایک راہرو امامت، ایک مکتب امامت کے پیروکار شخصیت نے انقلاب قائم کیا، اور آج ان کا ایک شاگرد رہبری امت سنبھالے ہوئے ہے، امامت کے مکتب کا پیروکار، رہبر معظم، اور ان کے ساتھ ساری دنیا مل کر دشمنی میں لگی ہوئی ہے۔ عرب و عجم مل کر ایکا کر کے، غرب و شرق متحد ہو کر، تمام توانائیاں اپنی ملا کر نظام ولایت کو سرنگون کرنے میں مصروف ہیں۔ امامت کے زمانے میں جب امام معصوم خود تشریف فرما تھے، اس وقت دشمنی کی کیفیت و دشمنوں کی حالت اور یہ منصوبے کس سطح کے ہوں گے، یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عہد امامت میں امام جواد کے مقابلے میں کیا طاغوتوں نے منصوبہ بندی کی ہوگی، اور کن کن عناصر سے فائدہ اٹھا کر یہ ماحول بنایا ہوگا، وہ خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب کسی مکتب کے شاگرد کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہو، وہ اس مکتب کے امام و پیشوا کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ، اور یہی کیا انہوں نے، کسی چیز سے گریز نہیں کیا۔ امام کو قتل کرنے کی جب باری آتی، جب دیکھتے قتل کیے بغیر چارہ نہیں ہے، بے دھڑک قتل کر دیتے تھے۔ انہیں اگر اسیر کرنا ہوتا، زندان میں ڈالنا ہوتا، پیاسا رکھنا ہوتا، بھوکا رکھنا ہوتا، کوئی گستاخی کرنی ہوتی، دریغ نہیں کرتے تھے، فوراً کر بیٹھتے تھے۔ اور عہد امامت انہی تلخیوں کے ساتھ گزرتا رہا، مقابلہ کرتا رہا۔ خب آج صورتحال یہ ہے کہ یہ دباؤ بڑھتا بڑھتا، انقلاب اسلامی کو 35 سال گزرے ہیں، گزر چکے ہیں، اور یہ دباؤ بڑھتا رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ البتہ دباؤ کے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی، وہ مقابلے کی قوت بھی بڑھتی رہی ہے۔ آج یہ قوت بڑھ کر بہت عروج پر جا پہنچی ہے، بجائے اس دن کے جب پہلے دن انقلاب آیا تھا اور دباؤ شروع ہوا تھا، اس دن دباؤ بھی ایک خاص سطح کا تھا، اس دباؤ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ایک خاص حد تک تھی، لیکن آج دباؤ بڑھ کر عالمی شکل اختیار کر گیا ہے، اور دباؤ کو برداشت کرنے کی قوت بہت بڑھ گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس دباؤ کے ساتھ مقابلے کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بڑھی ہیں آگے، لیکن ہمیں قدم قدم پہ اس کو ساتھ رہ کے سمجھنا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ داستان ولایت آسان نہیں ہے۔ نظام ولایت کن رہوں سے گزر کے قائم ہوتا ہے، اور قائم ہو کر کن مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور کتنی استقامت چاہیے، اہل ولایت کیسے ہونے چاہیے، کن عزائم کے مالک ہوں، کس پختگی کے مالک ہوں، کن حوصلوں کے مالک ہونے چاہیے پیروان ولایت یا اہل ولایت، یہ ان کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر نظام ولایت قائم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، ان سب کو مقابلہ کرنا ہے۔ بنو امیہ و اب بنو عباس و عثمانی و دوسرے تمام سلسلے آپ کے دشمن ہیں، اندرونی و بیرونی سب آپ کے دشمن ہیں۔ یہ دباؤ بڑھتا ہوا اب پہنچا اس حد تک کہ ہر اسلحہ استعمال کیا گیا، ہر حربہ استعمال کیا گیا، جنگ کا تجربہ کر لیا گیا، سازشوں کا تجربہ کر لیا گیا، بغاوتوں کا تجربہ کر لیا گیا، قتل و غارت و دہشت گردی کو آزما لیا گیا، ہر حربہ استعمال کر کے دیکھا، ناکام ہوا۔ مخملی انقلاب شروع کیے گئے، ملک کے اندر شورشیں کروائی گئیں، ہر طرح کا کام ہوا، آخر کار آخری ہتھیار وہاں حربے کے طور پر انہوں نے اقتصادی بائیکاٹ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور وہ بھی دونوں پہلوؤں سے، اندر اور باہر ہم آہنگ ہو کر، چونکہ اندر بھی ایک طبقہ ہے موجود جو مختلف مفادات رکھتا ہے، کوئی شہرت پرست ہیں، کوئی اقتدار پرست ہیں، کوئی کس محرک کے تحت بالآخر نظام ولایت کے ساتھ ہیں برسر پیکار بہت سارے لوگ، باہر سے دشمنان دین خصوصاً اس وقت عرب حکمران پیش پیش ہیں انقلاب کے خلاف، اور خصوصاً عرب حکمرانوں میں آل سعود جن کو آخری ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہ قبیلہ سعود آل سعود کو حکومت دی گئی، مسلمانوں کا مرکز مکہ و مدینہ ان کے حوالے کیا گیا اور ان کو مقدس ترین سرزمین پر مسلط کیا گیا، برطانیہ نے انگریزوں نے ان کو جنگ عظیم کے بعد اس منحوس سلسلے کو لے کر آئے، اس کے ذریعے سے انہیں بڑے کام لینے تھے اور لیے، انہوں نے بھرپور کام لیے، اتفاقاً بہت وفادار سلسلہ ہے آل سعود برطانیہ کا، کسی ایک مسئلے میں بھی انہوں نے کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، بلکہ ان سے بڑھ کر کام کیا، جتنا ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اس سے کئی قدم آگے بڑھے، یہ بہترین عامل ثابت ہوئے ہیں یہ استعمار کے لیے اور استکبار کے لیے، انہیں ہرگز پشیمانی نہیں ہے اس قبیلے کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے میں، چونکہ اس نے حق ادا کیا ہے، اگر انہوں نے 10 آدمیوں کا حکم دیا خون بہانے کا، انہوں نے 10,000 کا خون بہایا ہے اس کی جگہ، اگر انہوں نے ایک سرزمین ویران کرنے کی کا ان کو ٹاسک دیا ہے، انہوں نے ہزاروں سرزمینیں ویران کر دی ہیں، انہوں نے ایک گاؤں میں آگ لگانے کی کہا، انہوں نے پورے عالم اسلام میں آگ لگا دی ہے، انہوں نے ایک شہر میں تفرقے کا ان کو حکم دیا، انہوں نے پوری دنیا میں تفرقہ ڈال دیا ہے، خوب یہ کام انہوں نے کیا اور پوری وفاداری کے ساتھ کیا اور تعہد کے ساتھ کیا ہے، متعہد ہو کر کیا ہے، عیناً اس طرح سے جس طرح امیر المومنین معاویہ کے ساتھیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کس قدر وفادار ہیں یہ باطل کے ساتھ، کتنے پختہ ہیں اپنے کام کے اندر، کتنے پیروکار و فرمان بردار ہیں اپنے رہبر کے، امام باطل کے کتنے پیروکار و فرمان بردار ہیں، ایک بات اس کی نہیں ٹالتے، اور اسی طرح یہ وہی سلسلہ آج اس سے کہیں بہتر عزائم کے ساتھ آیا اور پوری دنیا کو اس نے آگ میں جھونک دیا ہے، یہ پیش پیش ہیں، ان کے ہاتھ میں اس وقت پرچم دیا گیا ہے کہ آپ نے انقلاب و ولایت کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، عقیدتی بنیادوں پر بھی انہوں نے حملے شروع کیے ہوئے ہیں عرصے سے، اور سیاسی بنیادوں پر حملے شروع ہیں ان کی طرف سے، سماجی بنیادوں پر، عالمی سطح پر، اور اسی طرح دشمن کے منصوبے دشمنان دین کے اعلی کار بن کر ان کے ہر حربے کو کامیاب بنانے میں پیش پیش ہیں، کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہیں پیچھے، واقعاً حق ادا کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی اس وفاداری اور اس تعہد پر رشک آتا ہے آدمی کو کہ اس قدر خوب ٹال بھی سکتے ہیں، یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، جس طرح کرتے رہے ہیں بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے، انگریزوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا، مثلا انگریزوں نے بہت ساری سرزمینوں پر، جیسے پاکستانی امریکی کبھی بھی پاکستانیوں سے راضی نہیں رہے، چونکہ یہ امریکیوں سے ٹارگٹ بھی لیتے ہیں، وسائل بھی لیتے ہیں اور ان کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، پھر آخر میں امریکی کہتے ہیں انہوں نے ایسے نہیں کیا جیسے ہم نے چاہا تھا، لیکن عربوں سے اور خصوصاً آل سعود سے ایسا شکوہ آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہیں شکوہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا کہا تھا، آپ نے زیادہ کر دیا ہے، زیادہ روی سے کام لیا ہے تم نے، مدت سے خصوصاً آخری 5 سال جو گزرے ہیں ان میں یہ حربہ استعمال کیا گیا کہ دباؤ بڑھایا جائے اور حد سے زیادہ دباؤ بڑھایا جائے، ناقابل برداشت حد تک دباؤ بڑھایا جائے انقلاب کے اوپر، اس نظام کے اوپر اتنا دباؤ بڑھائیں کہ برداشت نہ کر سکیں، آیا لیڈرشپ برداشت نہ کر سکے یا فورسز برداشت نہ کر سکیں, حکومت برداشت نہ کر سکے یا عوام, یہ ہمہ جہاتی ہمہ پہلو دباؤ تھا. یہ وہ دباؤ تھا جو لیڈرشپ پر بھی ہے, حکومت پر بھی ہے, فورسز پر بھی ہے اور عوام پر بھی ہے. سب سے زیادہ دباؤ عوام پر تھا. اقتصادی بائیکاٹ, پابندیوں کا سب سے بڑا دباؤ عوام پر ہے. اس دباؤ نے اپنا اثر بھی دکھایا. پابندیاں جو بہت شدید سخت پابندیاں کی گئیں, ابھی دو شیطان جب مل بیٹھے, اوباما جب پریزیڈنٹ روحانی سے ملاقات کر کے فون پہ بات کر کے, بعد میں نتن یہو سے ملاقات ہوئی اس کی دوسرے دن, اور اس میں دونوں نے کھل کے گپ لگائی میڈیا کے سامنے, بڑی اوپن گفتگو کی انہوں نے, غیر متعارف قسم کی گفتگو کی. عموماً ڈپلومیسی میں ایسی گفتگو میڈیا کے سامنے نہیں کی جاتی, لیکن ان دونوں نے کھل کے گفتگو کی, جیسے نجی گفتگو ہوتی ہے بیٹھ کے کھانے پہ چائے پہ بغیر کسی حدود کے. انہوں نے اس طرح کی گفتگو کیمروں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے دونوں نے کی ہے, اور دونوں کا مشترکہ جملہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ پابندیوں کا اثر ہے, اور ان پابندیوں نے اپنا نتیجہ دیا ہے. پابندیوں کی کامیابی پہ جشن منایا, خوش ہوئے دونوں, جام پیے دونوں نے کہ ہم نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ بہت کامیاب حربہ رہا ہے, اور وہ ایران جو کسی وقت تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اب تسلیم ہونے کے قریب آ پہنچا ہے. یعنی اسلحہ پابندیوں کا کارگر ثابت ہوا ہے, اور پھر عہد کیا کہ اس کو جاری رکھنا ہے چونکہ کامیابی اس کی ثابت ہو گئی ہے. جب ایک اسلحہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کے ذریعے کارروائی آگے جاری رہتی ہے. لہذا دونوں نے عہد کیا, اسرائیلی پرائم منسٹر اور امریکی صدر نے, کہ اس اسلحے کو ہم نے جاری رکھنا ہے, پابندیاں اٹھانی نہیں ہیں بلکہ اور شدید کرنی ہے تاکہ یہ جو جھکاؤ ہوا ہے پیدا, یہ جھکاؤ بالکل خاتمے تک آگے جاری رکھنا ہے. یہ کھل کے انہوں نے میڈیا کے سامنے اس حد تک گفتگو کی ہے جو عموماً نہیں کی جاتی, چھپ کے کرتے ہیں ایسی باتیں, آپس میں پنہانی میں پردے میں کرتے ہیں. باہر کیف یہ اتفاق رونما ہوا, یہ پریزیڈنٹ گئے وہاں پر اور انہوں نے الیکشن میں ہی ایک چابی دکھائی کہ یہ چابی ہے مسائل کے حل کے لیے. یعنی اقتصادی حالات خراب ہو گئے ہیں, سیاسی حالات خراب ہو رہے ہیں, زیر پابندیاں, ایسی پابندیاں جس میں سوئی دھاگا تک نہیں آ سکتا. ایران سے مطلقہ تجارت ختم. تیل, ایران کا بڑا درآمد کا ذریعہ تیل ہے جو نہیں خریدیں گے. انکم اس طرح سے کم ہو جائے گی, اور امپورٹ ایکسپورٹ پہ ویسے پابندیاں ہیں, اور ان پابندیوں کا اثر وہی دیکھ سکتا ہے جس پہ گزر رہی ہو. ان پابندیوں نے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کیا, اور کمی اشیاء کی ہوئی, کرنسی بہت ڈاؤن ہو گئی حد درجہ ناقابل تصور حد تک, اور بہت ساری پروڈکشن رک گئی. ہر طرف لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ, ایک کھلبلی پیدا ہوئی مچی, اور اس کو بڑی ہوا دی گئی باہر سے بھی اور اندر سے بھی. اندر ایسے گروہ تھے جن کا کام اقتصادی مشکلات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے, یعنی اقتصادی مشکلات, مارکیٹ کی مشکلات کو اعصابی مشکلات میں بدلنا. ٹیکنیک ہے یہ, اس کے ٹیکنیشین ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اقتصادی حالات کو, اقتصادی بدحالی کو اعصابی مشکل بنانا. یعنی اتنا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں, پروپوگنڈا کریں کہ لوگوں کی اعصابی مشکل بن جائے. کرتے ہیں شیطان و خناس یہ کام کرتا ہے کہ کسی چھوٹے سے مسئلے کو آپ کسی دوسرے شخص کے لیے ذہنی مشکل بنا دیں. آپ اس کی صبح و شام اس کو کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دو چار دفعہ چھ دفعہ کہیں, وہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کمزور آدمی. یہ حرکت انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے, بند ماحول میں بھی ہوتی ہے, اور عالمی سطح پر بھی ہوتی ہے. ایران کے اندر ایسے گروہ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ یا اقتدار کے حصول کے لیے یا دیگر مفادات کی خاطر, کہ اس دباؤ کے ذریعے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, اور اس دباؤ میں اثر تھا اور اس نے دکھایا اپنا اثر. لہٰذا یہ آئے, انہوں نے عزم یہ رکھا کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے, دباؤ ہٹانا ہے اور پابندیاں ختم کرنی ہیں تاکہ لوگ مرفع و خوشحال زندگی بسر کر سکیں. خوشحال زندگی کا دعویٰ کیا انہوں نے کہ ایرانی دباؤ سے باہر آئے. اس کے لیے ضروری تھا کہ جو اصل دباؤ کا مرکز ہے امریکہ, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ہم دشمن کے ساتھ اور اسے راضی کریں تاکہ وہ راضی ہو جائے, اور اس راضی اسی صورت میں ہوگا جب اس کی شرائط مان لیں گے, جب اس کے کہنے پہ تسلیم ہو جائیں گے ہم. خوب اس دوران توجہ فرمائی, رہبر معظم نے ایک اشارہ کچھ ہفتے دو تین ہفتے پہلے اپنی ایک تقریر میں دیا اور ایک اصطلاح استعمال کی جو ان کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے, جو انہوں نے بہت پہلے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا, کسی اور مصنف کی کتاب ہے, امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں. اس کتاب کا عنوان ہے صلح امام حسن. رہبر معظم نے بہت پہلے, شاید اپنی صدارت کے زمانے سے بھی پہلے, اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا. اچھی کتاب تھی, اس کا ترجمہ کیا تھا اور اس کا ترجمے کا ٹائٹل رکھا تھا نرمش قہرمانانے, قہرمانانہ نرمش. نرمش یعنی جھکاؤ. قہرمان کہتے ہیں ہیرو یا ایک شجاعانہ دلیرانہ ٹیکٹک اور ایک جھکاؤ, جس طرح مثلا کشتی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک پہلوان جان بوجھ کر مثلا ٹیکٹک کے طور پر دوسرے پہلوان کے اوپر دو استعمال کرنے کے لیے جھک جاتا ہے اس کے سامنے, تاکہ یہ آئے اس کو قریب آئے اس کے اور پھر یہ اس کو جکڑ لے, اس کو ایک نرمش کہا جاتا ہے. ایسا ٹیکٹ فل جھکاؤ, ٹیکٹیکل جھکاؤ نرمش, کہ جس کے ذریعے سے آپ وقتی طور پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ گویا مزید جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ تسلیم ہو گئے ہیں, لیکن درواقع آپ تسلیم نہیں ہوئے, آپ ایک فرصت و موقع کی تلاش میں ہیں. یہ ہے نرمش قہرمانانہ عنوان رہبر معظم کی کتاب کا. ابھی انہوں نے چند ہفتے پہلے موجودہ ڈپلومیسی کے اندر جو حکومت نے شروع کی ہے یہی عنوان دیا ہے, کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر قہرمانانہ نرمش دکھا سکتے ہیں ہم اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ذلیلانہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے, قہرمانانہ نرمش ہونی چاہیے. اگر کوئی نرمی پیدا کرنی ہے اپنے موقف کے اندر, جھکاؤ پیدا کرنا ہے, تو یہ قہرمانانہ ہو نہ ذلیلانہ. یعنی دلیرانہ و شجاعانہ ایک ٹیکٹک کے طور پر آپ اس کو ڈپلومیسی کی ٹیکٹک کے طور پر استعمال کریں. یہ ایک رہنمائی تھی. اس کے بعد سے عالمی میڈیا میں کافی اس بارے میں بات ہوئی, چونکہ پاکستانی میڈیا اور چکروں میں پڑا ہوا ہے, وہ روزانہ اور اخلاقی سنسنی اور روزانہ مثلا انہوں نے اب شروع کیا ہوا ہے نابالغ بچیوں کے ساتھ زیادتی اٹھا ایشو پاکستان کے ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, اور ان چیزوں کو زیادہ معاشرے کے اندر آواز دے رہے ہیں کہ یہ روز ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا کی عجیب و غریب صورتحال ہے, باہر کیف ہمراہ نہیں ہے اس طرح سے عالمی میڈیا کے, وہ کسی اور شیطنت میں لگے ہوتے ہیں, یہ کسی اور چکر میں بعض اوقات لگ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز لیتے بھی ہیں تو انہی سے لیتے ہیں, وہ فضلہ عالمی میڈیا سے لیتے ہیں, خود اپنا تجزیہ تحلیل ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن عالمی میڈیا میں اس اصطلاح پر کافی بات ہو رہی ہے, تبصرے ہو رہے ہیں, تجزیہ تحلیل ہو رہا ہے, اور محافل کے اندر کہ یہ رہبر معظم کی طرف سے یہ اعلان کہ ڈپلومیسی میں یہ حکومت نرمش قہرمانانہ دکھائے. کل کی تقریر میں بھی رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ یہ جو حکومت نے ڈپلومیسی شروع کی ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں, لیکن بعض اقدامات کی ہم تائید نہیں کرتے. یعنی فون پہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے, یہ غلط کام کیا ہے انہوں نے. لیکن حالات کو سلجھانے کے لیے جو انہوں نے سمجھوتے کی پالیسی اختیار کی ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. خوب توجہ فرمائیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کی کتاب کا رہبر معظم نے ترجمہ کیا, اس کا نام رکھا نرمش قہرمانانہ, اور پھر خود آج وہی حالات پیش آئے ہیں اور یہاں پر بھی وہی اصطلاح استعمال کی ہے نرمش قہرمانانہ. خوب یہ نرمش قہرمانانہ جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور آج دوبارہ نرمش قہرمانانہ کا وقت آ گیا ہے، یہ اصل کیا صورتحال تھی؟ یہ کس طرف یہ اصطلاح رہنمائی کر رہی ہے؟ توجہ فرمائیں، آپ جیسے اشارہ کیا تھا کہ جو ہی انقلاب اسلامی برپا ہوا فوراً ہی اس کے ساتھ دباؤ بڑھنا شروع ہوا، ہر طرح کا دباؤ، سیاسی، جنگی، اقتصادی، دہشت گردی، ہر طرح کا دباؤ بڑھنا شروع ہوا، لیکن ساتھ ساتھ دباؤ برداشت کرنے والے بھی تھے اور اس دباؤ کو تحمل کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، اور دباؤ کو برداشت کرنے کا جو مرکز ہے وہ رہبری و قیادت ہے۔ امام راحل کے بعد رہبر معظم نے بہت اعلیٰ کارکردگی اس میدان میں دکھائی ہے کہ عالمی دباؤ کو عوام کے اوپر منتقل نہیں ہونے دیا، ہر جو دباؤ تھا خود اس کو تحمل کیا، برداشت کیا، اور انقلاب کو اپنے خطوط پر، اصولوں پر، نظام کو ولایت کے سلسلے میں جاری رکھا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے، جس میں رہبر معظم نے، چونکہ ان کا موقف بہت واضح ہے، بلکہ بعض عالمی میڈیا کا یہ کہنا ہے، جیسے سی این این، بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ اس امریکہ کے بارے میں سخت گیری موقف کی اتنی امام خمینی کے الفاظ میں شدت نہیں تھی جتنی رہبر کے الفاظ میں شدت ہوتی ہے۔ یہ ان کا اعتراف ہے کہ یہ زیادہ شدید تر موقف رکھتے ہیں امریکہ کے بارے میں امام سے کہیں زیادہ، چونکہ امام کہتے تھے کہ اگر امریکہ آدم بشود ما بہو مشکل ہی نہ داری، کہ اگر امریکہ انسان بن جائے تو ہماری اس سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہبر معظم کیا فرماتے ہیں کہ ان آدم شدنی نیست، یہ آدم انسان بن ہی نہیں سکتا۔ یہ کل بھی یہی فرمایا کہ یہ عہد شکن ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، ہم ان کے بارے میں بدگمان ہیں، ہم ان کے مطمئن ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے۔ یہ خوب توجہ فرمائیں، اصل ماجرا کیا ہے؟ یہاں جنگ کے اندر جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں جنگ ہو رہی ہے۔ ایک دباؤ تو خوب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے یہ ماحول بنایا اپنے عرب اور غرب ساتھیوں کے ساتھ ملا کر پابندیوں کا، اور دباؤ بڑھایا، اور بہت شدید دباؤ بڑھایا انہوں نے، واقع ناقابل برداشت دباؤ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ناقابل برداشت حد تک دباؤ بڑھایا انہوں نے۔ لیکن دوسری طرف دباؤ برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہے، ناقابل باور حد تک صلاحیت ہے۔ اگر ایک طرف سے حد درجہ دباؤ ہے تو دوسری طرف دباؤ برداشت کرنے کی بھی طاقت موجود ہے۔ یوں نہیں کہ اس وقت اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے آخری اینڈ پہ جا پہنچے، ایسے بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک سیناریو ایسا چلا ہے عالمی اور اندرونی، ملکی اور بین الاقوامی، کہ ملک کے اندر ایک گروہ موجود ہے جس کے بڑے بڑے سرغنے موجود ہیں، ان کا کام حوصلے توڑنا ہے، لوگوں کے باہر سے دباؤ بڑھنا ہے، اندر سے لوگوں کے حوصلے توڑنا ہے۔ مثلا فرض کر لیں، اگر کسی علاقے کا محاصرہ ہو جائے، جیسے شیعوں کا پاکستان میں محاصرہ ہے، دشمنی ہے، باہر سے دباؤ ہے، ایک طبقہ اندر سے پیدا ہو کر ان کے مزید حوصلے توڑے کہ اب تو تم بچو گے نہیں، اب تو تم مر جاؤ گے، اب تو تم یوں ہو جاؤ گے، اب ویسے ہو جاؤ گے، اب ایسے ہو جائے گے، اب تیسے ہو جاؤ گے، خوب یہ سب دشمن سے پہلے ہی کام کام کے مر جائیں گے سارے، اگر حوصلے ٹوٹ جائیں۔ ایران کے اندر ایک گروہ، مؤثر گروہ، یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے حوصلے توڑ رہا ہے کہ اب یہ پابندیاں نیست و نابود کر دیں گی، سب ملیا میٹ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور سب لوگ بھوک سے مر جائیں گے، اور فاقے ہوں گے، اور فقر ہوگا، اور فلاں ہوگا، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ایسی صورت نہیں ہے، ہرگز ایسی صورت نہیں ہے۔ دباؤ ہے، لیکن اس حد تک بحران جا پہنچے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں کی اندرونی صورتحال میں دباؤ ضرور رہے گا، لیکن دباؤ برداشت کرنے کی طاقت ہے اندر وہاں موجود، لیکن جو اس کے موازی و متوازی و پیرالل جو سنیریو بنا ہے، جس نے یہ سارا جو بنایا، وہ یہ ہے اس میں حالات جتنے بھی بنے ہیں، چونکہ زیادہ تر حالات گزشتہ 5 سالوں میں بنے ہیں، شدت آئی ہے 5 سال گزشتہ، احمدی نژاد کی حکومت تھی، احمدی نژاد رہبر کے مورد تائید پریزیڈنٹ تھے، جن کی تائید کھل کے کی کہ ان کی پالیسیاں اور ان کے خصوصاً خارجہ پالیسی ان کی ہماری مورد تائید ہے اور ان کے تابع تھی، اگرچہ انہوں نے آخری ایام میں آ کر کچھ حرکتیں کی ہیں ایسی جس سے ناراض کیا انہوں نے رہبر معظم کو، لیکن عموماً جو حکومت کی ہے یا جو پالیسیاں اپنائی ہیں وہ ساری کی ساری مورد تائید تھی رہبر معظم کے۔ ڈپلومیسی میں جو پالیسی، خصوصاً ایٹمی مذاکرات میں جو ڈپلومیٹ تھا اور جو اس کا موقف تھا، یہ 100% رہبر معظم کے طرف سے مورد تائید تھا۔ چونکہ اہم ایشو مغربیوں نے اور امریکیوں نے ایرانی ایٹمی منصوبے کو قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری دباؤ و پابندیاں لگائی ہیں۔ اب تأثر یہ تھا ایران کے اندر کہ ایران کے اندر باقی لوگ، یعنی ملک بحران کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، ضروریات زندگی ناپید ہو رہی ہیں، کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے اور مارکیٹیں خالی ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن مثلا ختم ہو رہا ہے، یہ پروپوگنڈا تھا۔ حالانکہ ہرگز ایسے نہیں ہے، ہر چیز فراوان، ابھی بھی فراوان ہے، مہنگائی ہے اس میں شک نہیں ہے، لیکن ایسی مہنگائی جس کے برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ اس دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھرپور موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اگر ابھی بھی ڈٹ جائے، حکومت بھی ڈٹ جائے، وہ سب ڈٹ جائیں کہ ہم نہیں مانتے، کسی دباؤ میں نہیں آتے، 100 سال تک نہیں جھکا سکتے ایران کو، اتنی طاقت ان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک واقعیت حقیقت محض ہے، جو ملک کے اندر ہے ان کو بھی معلوم ہے، جو باہر ہے ان کو بھی معلوم ہے، دشمنوں کو بھی معلوم ہے، لیکن جب فضا اس طرح سے بنائی جائے کہ دباؤ ہو، مہنگائی ہو اور اندر اعصاب کش اور اعصاب شکن جنگ جاری ہو، جس سے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ نہ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اب مسئلہ بہت حد سے بڑھ رہا ہے اور اب فقر و فاقہ آئے گا اور اب سب بھوک سے مریں گے، تو طاقت ہوتے ہوئے بھی، راشن ہوتے ہوئے بھی گھبرا جاتا ہے آدمی کہ بھلے ہماری طاقت ختم ہو گئی ہے، پروپوگنڈا اتنا اثر کرتا ہے۔ یہاں جن دنوں میں آپ دھرنا دے رہے تھے، دھرنے کے دوران ایک ایس ایم ایس آیا دھرنا دینے والوں کو، باہر سے پریشر گروپ نے ایس ایم ایس بھیجا دھرنا دینے والوں کو، جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے روڈ پر، کہ آنسو گیس پولیس چلا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ تو وہ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گھبرا گئے یہ ایس ایم ایس پڑھ کے، اور انہوں نے ایس ایم ایس اوپر منتقل کیا کہ اس وقت آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا کہ آپ تو وہاں موجود ہیں تو ہو رہا ہے ایسے، انہوں نے کہا نہ ایسی، نہ کوئی آنسو گیس ہے نہ لاٹھی چارج ہے۔ تو کہا پھر پریشان کس سے ہیں؟ کہا پھر یہ جو ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہو رہا ہے تو اس سے پریشان ہیں۔ اتنا پروپوگنڈا اثر کرتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، نہ آنسو گیس ہے اور نہ ہی لاٹھی چارج ہے، لیکن ایس ایم ایس باہر سے آیا ہے کہ ہو رہا ہے، آپ پر، ان کو کہا گیا کہ آپ پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے جبکہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس طرح اعصابی جنگ اثر کرتی ہے، یہی حالت اس وقت اس ایس ایم ایس والی ہے وہاں پر، کہ عملی طور پر ہر چیز فراوان ہے، تیل ان کے پاس فراوان، پٹرول فراوان، پٹرولیم کے پروڈکٹس فراوان، اور مارکیٹیں بھری ہوئی، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، کسی چیز میں ان کو ضرورت نہیں ہے، 100 سال چل سکتے ہیں، دنیا میں بالکل بائیکاٹ بھی رہے یہ ملک 100 سال چل سکتا ہے۔ لیکن ان کو یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ نہ مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں، بینک خالی ہو گئے ہیں، گھروں میں راشن نہیں ہے، حالانکہ اتنا راشن پکا کے کھا بھی رہے ہیں، لیکن ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ کے پاس مشکلات بڑھ گئی ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھبرا گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ اثر عوام کے اوپر، شائعات اور پروپوگنڈا مشینری اثر کرتی ہے، عوام کے اندر احساس مشکل مشکل سے زیادہ بڑھا دیا گیا، مشکل کم تھی، احساس مشکل زیادہ بڑھایا گیا، اور مشکل بڑھ جاتی ہے جب احساس مشکل زیادہ ہو جائے، اور مشکل کم ہو جاتی ہے جب مشکل کا احساس کم ہو جائے۔ بے شک مشکل ہو، بیماری ہو، اور اس بیماری کا احساس کم ہو انسان کو، وہ بیمار فعال رہتا ہے، لیکن وہ بیمار جس کے اندر چھوٹی سی بیماری ہو، چھینک آئے اور احساس بیماری زیادہ بڑھ جائے بیماری سے، یہ بیمار لیٹ جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ مشکل کا احساس زیادہ بڑھایا گیا ملک کے اندر، جس کی وجہ سے خوب ظاہر ہے یہ دباؤ محسوس ہوا، اور ایسے میں الیکشن بھی ہوئے، الیکشن میں احساس مشکل زیادہ بڑھایا گیا، بڑھا کر پھر اس کو رائے حل دیا گیا کہ اس بحران سے نکالنے والی چابی ہمارے پاس ہے۔ خوب سوال یہ کہ چابی آپ کے پاس ہے، یہ مشکل کا تالا کس نے لگایا ہے؟ اصل کام یہ ہوا ہے، توجہ فرمائیں، ابھی اصل کام یہ ہوا ہے ایران کے اندر۔ یہ بات خوب ظاہر ہے ایک ذمہ دارانہ بات ہے، اور ہے حقیقت ہے، لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے، آگاہی کے لیے آپ کی، کہ جو ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں رہے، پس منظر سب کے ذہن میں رہے۔ اور بہت بہتر تھا کہ یہ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے، یہ ایرانی عوام کو یہ نقطہ پتہ چل جائے، انہیں کوئی سمجھائے یہ بات کہ اس وقت اصل کھیل کیا ہو رہا ہے۔ آپ سے زیادہ ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ نقطہ یہ ہے عزیزان، کہ یہ مشکلات مصنوعی طور پر بڑھائی گئی ہیں، مغربی طاقتیں ساری، یورپ، امریکہ، عرب ملک سارے مل کر، اور ایران کے اندر اقتدار پرست طبقہ، مفاد پرست طبقہ، جن کے دل میں انقلاب کا و رہبر کا کینہ تھا، انہوں نے مل کر یہ ماحول بنایا اور احساس مشکل کو مشکل سے زیادہ بڑھایا ہے، بڑھا کر۔ اب سوال یہ ہے کہ حل مشکل کی چابی تو ان کے پاس ہے، یہ مشکل کس نے پیدا کی ہے؟ عوام کو مشکل سے یہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی رکاوٹ ہے جو مشکل حل ہونے نہیں دے رہی۔ یہ تاثر قائم کیا گیا کہ ملک کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ ساری معاذ اللہ یہ رہبر معظم کے موقف کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، ان کے اندر لچک نہیں ہے، ان کا سخت گیرانا موقف کہ نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، نہ جھکنا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جتنے ڈپلومیٹ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے خارجہ پالیسی، یہ ساری رہبر کی طرف سے تائید شدہ پالیسی ہے۔ جتنے اعتراضات وہ احمدی نژاد اور ان کی حکومت یا سیٹ اپ پر کرتے ہیں، وہ حقیقت میں رہبر پر اعتراض ہیں، چونکہ وہ ساری پالیسیاں رہبر کی طرف سے تھیں، رہبر معظم کی طرف سے تھیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ توجہ کریں، جب انتخاباتی مذاکرات ہوتے تھے، مناظرات، اس میں ایک جگہ بھی انہوں نے امریکہ کو متہم نہیں کیا، یورپ کو متہم نہیں کیا، سب یہ کہا کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹوں کا قصور ہے، ہمارے پریزیڈنٹ کا قصور ہے۔ پورے مذاکرات کے اندر آٹھ، کتنی کینڈیڈیٹ تھے، آٹھ تھے، سات ایک طرف، ایک تو دس بردار ہو گئے، حداد عادل، پیچھے سات رہ گئے، ان سات میں ایک ایک طرف تھا، چھ ایک طرف تھے۔ ان چھ کا موقف یہ تھا کہ یہ جتنی مشکلات اس وقت ہیں، اس میں نہ امریکہ کا قصور ہے، نہ یورپ کا قصور ہے، نہ عالمی طاقتوں کا قصور ہے، کوئی بھی مقصر نہیں ہے، سب سے زیادہ قصوروار ہمارے اپنے ڈپلومیٹ ہیں، کہ انہیں مذاکرات کرنا نہیں آتا، انہیں بات کرنا نہیں آتی۔ بلکہ اس میں سے ایک نے یہ بات کی، ولایتی صاحب نے، جو ان کی بات کو بہت وزن ملا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشکل حل ہونے والی تھی پیرس کے اندر، اور وہاں ہمارے ڈپلومیٹ نے اچانک بدل دیا رخ مذاکرات کا، چونکہ اس کو تہران سے فون گیا تھا کہ آپ نے یہ بات نہیں ماننی، لہذا حل ہوتا ہوا مسئلہ الجھ گیا۔ خوب یہ انہوں نے ٹی وی پہ سب کے سامنے، عوام کے سامنے یہ بات کی، ان باتوں سے صاف انہوں نے ماحول بنا دیا کہ عوام کے اندر جتنی مشکلات اس وقت عوام کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے، یہ سب رہبر معظم کی وجہ سے ہے، یہ اس گروپ نے تاثر دیا۔ ادھر سے ان کے بیرونی گروپوں کے ساتھ مل کر یہ ماحول بنایا کہ آپ دباؤ ڈالو، ہم اس دباؤ کے لیے اندر میدان ہموار کرتے ہیں، پھر رائے حل نجات دہندہ بیچ میں سے نکلے گا، کہ اس حالت سے نکالنے کے لیے چابی بردار آئے گا کہ ہمارے پاس چابی ہے مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ خوب چابی تو آپ کے پاس ہے، لیکن یہ گرہ کس نے لگائی ہے، یہ تالا کس نے لگایا، مشکلات کس کی وجہ سے ہیں؟ خوب یہاں آ کر انہوں نے رہبر معظم کو ایک عجیب دوراہے پہ لا کھڑا کیا. توجہ کریں, یہ دوراہا رہبروں کے لیے بڑا دشوار دوراہا ہوتا ہے. ایک دوراہے پہ لا کھڑا کیا, ایک یہ کہ اسی طرح اپنے موقف پر قائم رہیں کہ نہ کوئی مذاکرات نہیں ہے چونکہ امریکہ آدم شدنی نہیں ہے اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں اس وقت مشکلات حل ہو رہی ہیں اور یہ اپنی سختی کی وجہ سے مشکلات حل ہونے نہیں دیتے, تاکہ عوام یہ باور کر لیں کہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں لیکن یہ حل ہونے نہیں دے رہے. یہاں پر رہبر معظم نے ایک بہت ہی بابصیرت فیصلہ کیا, ایک بہت ہی واقعاً عالی شان رہبر معظم نے اپنی کارکردگی سے ثابت کیا ہے اس انقلاب کو بحرانوں میں سنبھال کے بچا کے اس نظام کو اتنے سالوں تک پوری دنیا کے مقابلے میں تنے تنہا بچا کر, تنہا یہ ذہن میں رکھیں, یہ تنے تنہا, موجودہ صورتحال بھی بتاتی ہے کہ بالکل تنے تنہا بچا کر ثابت کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت اعلیٰ بصیرت خدا نے ان کو عطا کی ہے. دلیری بھی ہے, شجاعت بھی ہے اور بصیرت و حکمت بھی ہے. خوب اس وقت انہیں کہا ٹھیک ہے آپ چابی لے کر آئے ہو, حل کرو, ہم رکاوٹ نہیں بنتے, آپ آؤ حل کرو. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم چابی لے کر آئیں گے ہمیں روکا جائے گا, چونکہ ان کا موقف سخت ہے, یہ ہمیں ہم کہیں گے ہم مذاکرات کرتے ہیں, یہ کہیں گے نہیں مذاکرات نہیں کرنا. خوب ادھر سے امریکہ بھی کہے گا کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات حل کرنا, لیکن ان کے رہبر خود ہی مذاکرات نہیں, تاکہ ایرانی عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک ہی شخصیت ہماری مشکلات کی ذمہ دار ہے, یہ نہیں ہماری مشکلات حل کرنے دیتے. ان کے موقف میں نرمی نہیں آتی, وہ ملکی مفادات کے لیے, عوامی مفادات کے لیے, نظام کے مفادات کے لیے خوب مان جائیں آپ, لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں نہ یہ اپنی ضد پر قائم ہیں اور بات نہیں مانتے. بھائی کہ ملک کے اندر دانشور حلال مشکلات موجود ہیں, ان کو مشکل حل کرنے نہیں دیتے, اور یہ چابی موجود ہے, مشکل آج حل ہوتی ہے. یہاں رہبر معظم نے یہاں پر ان کو کہا ٹھیک ہے آؤ تم کرو مشکلات, چھٹی ہے آپ کو. کل بھی فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے ان کو کرے ڈپلومیسی کے ذریعے, لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ امریکہ غیر قابل اعتماد ہے, امریکہ عہد شکن ہے, امریکہ دیانت نہیں رکھتا, اس کے اندر صداقت نہیں ہے, یہ بھی ساتھ فرما دیا. یعنی اب پتہ چل جائے گا کہ آپ آؤ جو عوام کو دھوکہ دے رہے ہو کہ یہ مشکلات امریکہ کی وجہ سے نہیں بلکہ رہبر کی وجہ سے, خوب آؤ آ کے اس بات کر کے دیکھو, اور کر کے آئے. ایک ہفتے کے اندر سارا منصوبہ رسوا ہو گیا, بات کر کے آئے, فون کر کے آئے, اور فون پہ دونوں نے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کیا, اور انہوں نے فارسی بولی, انہوں نے انگلش بولی ان کے ساتھ, کہ ہیو یو اے نائس ڈے. پریزیڈنٹ روحانی نے اوباما کو کہا, انہوں نے کہا خدا حافظ فارسی میں ان کو کہا, بہت خوش ہوئے. اور ان کا یہ تھا کہ اب ساری مشکلات ہم حل کر کے آ گئے ہیں, اور دونوں نے کہا کمیٹیاں بناؤ, مذاکرات کریں, بات چیت کریں. دوسرے دن نیتن یہو کے ساتھ بیٹھ کر اسی جگہ پر انہوں نے, اوباما نے اعلان کیا کہ ایران کے اوپر فوجی حملے کا منصوبہ ابھی تک ہماری میز کے اوپر موجود ہے, ہم نے اس کو حذف نہیں کیا, ہم کسی وقت حملہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہی وزیر خارجہ جنہوں نے ایک ڈپلومیسی, تبسم کی ڈپلومیسی, اسمائلنگ ڈپلومیسی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا اس کو, ہنسی کی ڈپلومیسی, ایسے کھسیانی ہنسی ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں, بغیر وجہ کے ہنس رہے ہیں. جب انسان بغیر سبب کے ہنستا ہے تو عجیب لگتا ہے, وہ وزیر خارجہ ان کا بغیر سبب کے ہنس رہا ہے وہاں پر کھسیانی ہنسی. اب کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے اوباما کے رویے سے, اور یہ واقعاً قابل اعتماد نہیں ہے. اصل یہ منصوبہ تھا کہ یہ سب کچھ بنایا گیا تھا رہبر کو گھیرنے کے لیے, اندر اور باہر رہبر کو گھیرنے کے لیے سب کچھ منصوبہ بنایا گیا تھا. رہبر معظم نے یہاں پر فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ آؤ, اپنی چابی لگاؤ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور برہم کھل جائے گا, اور کھل گیا. لیکن یہ رہبر نے فرما دیا ہے کہ خوب میں اس حد تک دیکھتا رہوں گا جب تک آپ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے, لیکن جب اس حد پہ پہنچو گے تو پھر خوب اختیار سارا رہبر کا ہے, وہاں پر رہبر اور امت رہبر دونوں میدان میں حاضر ہیں. جس طرح پہلے ہوا, پہلے بھی ایسے ہی کیا, انہوں نے فتنے مچائے, شورشیں کی, ان کو وارننگ دیتے رہے, لیکن جب یہ ریڈ لائن کے قریب پہنچے, اس کو کراس کرنے کی کوشش کی, رہبر نے ایک اشارہ دیا امت کو, امت میدان میں آئی اور سب کا صفایا کر دیا. آ کر وہ تو اصل طاقت موجود ہے رہبری کے پاس. اس لیے یہ وہ سنیریو تھا جو اس وقت ایران کے اندر ہونے جا رہا تھا. لیکن دیکھیں ابھی بالکل اس کا رخ مڑ گیا ہے, امریکہ کا لہجہ بالکل بدل گیا ہے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان پر اعتماد, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں انہیں ان کے ساتھ مل کر, بے وقوفی ہے یہ. اندر جو ایران کے گروہ ہے یہ سمجھے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر پابندیاں لگوائیں گے اور اندر پروپوگنڈا کریں گے, احساس مشکل کو مشکل سے زیادہ بڑھائیں گے, اور مشکل سے زیادہ جب احساس مشکل بڑھ جائے گا لوگ دباؤ میں آئیں گے, پھر اس کے ساتھ ہم امریکہ سے دوبارہ مل بیٹھیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اب اپنے پیسے تم لو, ہمارے ہمیں دو, اور بات یہیں ختم کرتے ہیں, ایران ہمارا, امریکہ تمہارا. ان کے ساتھ دھوکا ہوا. دھوکا کیا ہوا؟ وہی جو ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ہوا, عمرو عاص نے کیا. دونوں نے مذاکرات کیے, ہے نا ذہن میں, جنگ صفین کے بعد کوفی لشکر کا نمائندہ موسیٰ اشعری بنے اور شامی لشکر کا عمرو عاص. وہ ڈپلومیٹ, چالاک, تیز ترار, یہ سادہ لو. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم مسئلے کو جڑ سے حل کرتے ہیں. کیسے حل کرتے ہیں؟ جڑ سے حل یہ کرتے ہیں کہ علی کو بھی ہٹا دیتے ہیں, امیر شام کو بھی ہٹا دیتے ہیں, اور ایک تیسرا بندہ لے کر آتے ہیں. یہ بات ان کو پسند آئی, کہا اس سے امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, بڑے ہیں, آپ پہلے اعلان کریں. یہ گئے ممبر پہ جا کر ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا جس طرح میں انگوٹھی اتار رہا ہوں اس طرح امیر المومنین علی کو خلافت سے خلع کر رہا ہوں, اتار رہا ہوں. یہ کہہ کر نیچے اتر آئے اور عمرو عاص نیچے ہی انگوٹھی اتار کے ممبر پہ گیا اور جا کر کہا کہ آپ نے ان کے نمائندے کی بات تو سن لی ہے, اب اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور کہا میں جس طرح یہ انگوٹھی پہن رہا ہوں اس طرح امیر شام کو خلافت کے اوپر نامزد کر رہا ہوں. یہ نیچے سے شور مچانے لگے کہ بھائی طے کچھ اور ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں وہ طے ہوا تھا لیکن یہاں طے کچھ اور ہوا ہے. یہی ہوتا ہے. اب ان کے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے کہا کہ تم دباؤ بڑھاؤ, اندر ہم, باہر تم, اور پھر جب دباؤ میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد آپس میں بانٹ لیں گے ہم. لیکن اوباما نے کیا جواب دیا کہ ہمیں تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ پابندیاں اتنی مؤثر ہوتی ہیں, پابندیوں میں اتنا زور ہے, یہ تو ابھی پتہ چلا ہمیں, ابھی ہمیں پتہ چلا کہ پابندیوں میں اتنی طاقت ہے. اگر اتنی طاقت ہے تو ہم اس کو آزماتے ہیں, ہم اس کو کیوں ہٹائیں؟ ہم پابندیاں ہٹا لیں گے تاکہ تم ایران میں حکومت کرو, آپ کی حکومت کی خاطر ہم کیوں اپنا اسلحہ استعمال نہ کریں؟ انہوں نے اب عہد کیا کہ یہ پابندیاں اور بڑھاؤ ان کے اوپر, چونکہ ہمیں پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پابندیاں اتنی مؤثر ہو رہی ہیں, پابندیوں سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اب اندازہ ہوا کہ پابندیاں اثر انداز ہو رہی ہیں, لہذا کوئی پابندیاں ہم نہیں ہٹائیں گے, بلکہ اب شرائط بڑھا دو. پہلے شرائط کم تھیں, اب شرائط بڑھا دو. پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ یورینیم غنی نہ کرو, افزودہ نہ کرو, انریچمنٹ یورینیم کی ملک کے اندر نہ کرو. اب انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ نہ, جتنے آپ کے ایسے ایٹمی پلانٹ ہیں یہ سارے بند کرو, تالا لگاؤ ان کو. جس طرح سوریا میں انہوں نے روس کی مداخلت سے کیمیکل ہتھیار سارے ختم کرنے کا معاہدہ کرا دیا دباؤ ملا کر, کہ سوریا ابھی کیمیکل ہتھیار اس کے ختم کر رہے ہیں, انہیں یہ زیادہ اندیا ملا ہے کہ ہم یہ ایران کا ایٹمی ہتھیار بھی ختم کر سکتے ہیں, پابندیاں تھوڑی اور بڑھاؤ, ان کو بھوکا رکھو, بھوک کے وجہ سے یہ تسلیم ہو جاتے ہیں. یہ ان کا سنیریو تھا. یہاں پر رہبر معظم نے بہت اعلیٰ تدبیر و بصیرت کے ساتھ اور بہت اعلیٰ کام کیا, اپنے اس حکمت کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کرو مذاکرات, لیکن آپ کی نرمش قہرمانانہ نرمش ہو, یعنی آپ ڈپلومیسی میں کرو مذاکرات، سمجھوتا کرو، لیکن ذلیلانہ نہیں بلکہ قہرمانانہ۔ خوب، اس سے رہبر معظم نے کئی تأثر دیے ہیں۔ ایک تو ان کو کہا ہے کہ قہرمانانہ کام کرو، ذلیل نہ ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ خوب ہم ہٹ درمی نہیں رکھتے، اگر آپ مذاکرات سے مسئلہ حل کر سکتے ہو تو کرو۔ آپ کو شناخت نہیں ہے، دشمن کی پہچان نہیں ہے، آپ نادان ہو، احمق ہو، بے وقوف ہو، آپ امریکہ کو پہچانتے نہیں ہو، یہ کیا نادان ہے، جانور ہے یہ۔ یہ بھی ان پر ثابت ہو گیا۔ اور تیسرا، رہبر یہ فرما رہے ہیں اس نرمش قہرمانانہ سے اپنی پوزیشن بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں کس حالت میں ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ اس وقت میری حالت وہی ہے جو اس وقت امام کی تھی۔ اس اصطلاح میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال تھی، توجہ فرمائیں، یہ نرمش قہرمانانہ جو امام کی تھی۔ روایت احتجاج، احتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے، پہلے بارہا اشارہ ہوا ہے، کوئی فرصت ملے اس روایت کا متن آپ کی خدمت میں پورا پڑھا جائے، مفصل روایت ہے، جس میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف میرے ساتھیوں کا منصوبہ تھا اور ایک طرف میرے دشمنوں کا منصوبہ تھا۔ امیر شام کا، امیر شام کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے اقتدار لے لے۔ وہ صرف اقتدار کے پیچھے تھا، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، صرف اقتدار چاہیے تھا۔ وہ اقتدار کا بھوکا تھا اور اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار اور کر رہا تھا۔ دوستوں کا منصوبہ کیا تھا؟ دوستوں کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم سختی میں ہیں، پہلے امام علی کی وجہ سے سختی میں تھے، جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ کو کہتے تھے، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم سختی میں تھے، تیرے آنے کے بعد اور زیادہ مشکلات ہماری بڑھ گئی ہیں، پہلے فرعون دباؤ میں رکھتا تھا، اب تو آ کے جنگوں میں اور جدال میں اور مبارزہ اور قیام اور ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ، اور کہا کہ کب ہم آسودہ ہوں گے معلوم نہیں۔ تنگ تھے موسیٰ کے ہاتھوں، سخت تنگ تھے بنی اسرائیل، کہ ہم پہلے بھی سختی میں تھے، تیرے آنے سے اور زیادہ سختی میں ہو گئے۔ یہی جملے تھے کوفیوں کے امیر المومنین کے لیے کہ علی پہلے لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں، پہلے رومیوں کے ساتھ لڑتے رہے، پھر ایرانیوں کے ساتھ لڑتے رہے، پھر کس کے ساتھ لڑتے رہے، اب شامیوں کے ساتھ لڑیں، تھک گئے ہیں ہم لڑ لڑ کے، اب ہمیں آرام سے بیٹھنے دیں، آپ تیار نہیں تھے لڑنے کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام نے آ کر دوبارہ ان کو شہادت امیر المومنین کے بعد تیار کیا کہ اٹھو قیام کرو، آپ اپنا حق حاصل کرو، دفاع کرو اپنے حق کا۔ اور تنگ تھے امام حسن سے، سخت تنگ تھے یہ لوگ، لہذا مشکلات حل کرنا چاہتے تھے، لیکن مشکلات کے حل کے لیے چارہ کار کیا تھا؟ امام حسن کو گھیرنا۔ یہ خود امام حسن علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں احتجاج تبرسی میں، احتجاج تبرسی میں احتجاج امام حسن، اس کے اندر دوسرا یا تیسرا احتجاج تقریباً یہ ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے، میرے سامنے دونوں منصوبے تھے، دشمن کا بھی اور دوستوں کا بھی، ساتھیوں کا بھی۔ دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ ہر قیمت پر قتل و غارت کے ذریعے، مکاری کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، ہر قیمت پر اقتدار لے لیں۔ لیکن ساتھیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ کہ گھیر کے امام حسن کو گھیریں، اور گھیر کر اسیر کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں، پیسے لے لیں، معاوضہ لے لیں۔ امام نے فرمایا میں نے یہ جب دونوں منصوبے دیکھے، اور ان دونوں منصوبوں میں، اب توجہ کریں، یہ منصوبہ بنانے والے وہ لوگ تھے جو بعد میں بڑے قہرمان بن گئے ہیں، یہ اس منصوبہ ساز تھے، اس میں شامل تھے، یہ وہی جو بعد میں کوفہ میں پھر امام حسین کے ساتھ نظر نہیں آئے، یہ منصوبہ بنانے والوں میں سے تھے یہ لوگ وہاں پر، کہ امام حسن کو اسیر کر کے ہم باقاعدہ سپرد کر دیتے ہیں امیر شام کے، اور اس کے بدلے بھی پیسے لیں ہم ان سے، امیر شام سے۔ امام نے فرمایا میں نے دو منصوبے دیکھے، تو مجھے ان ساتھیوں کے منصوبے میں زیادہ ذلت نظر آئے گی، یہ ذلت ہے اس کے اندر، کہ میں ان کے ہاتھوں پکڑا جاؤں، یہ مجھے اسیر کریں رسیوں میں، ظاہر ہے مجھے تنہا تو نہیں کریں گے، سب کو کریں گے، سارے اہل بیت کو کریں گے، عورتوں مردوں کو کریں گے، میرے سارے خاندان کو کریں گے، اسیر کر کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کریں گے، بیچ دیں گے، امام فروشی، اور اس کا معاوضہ لے لیں گے، اس میں زیادہ ذلت ہے۔ اس کے بجائے امام نے فرمایا کہ میں، وہ ڈپلومیسی کو ترجیح دی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اقتدار چاہیے، اقتدار لے لو تم۔ اقتدار تو دے دیا امام نے لیکن بہت کچھ بچا لیا امام حسن علیہ السلام نے، بہت کچھ بچا لیا، تشیع بچا لیا، دین کی بنیادیں بچا لیں، اس صورت میں سب کچھ ویران ہونا تھا، اقتدار بھی، جس طرح امام علی علیہ السلام نے بہت سارے موقعوں پر اقتدار چھوڑ دیا لیکن بہت کچھ بچا لیا، اقتدار سے زیادہ قیمتی چیزیں بچا لیں، اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے اقتدار چھوڑ دیا لیکن بہت کچھ بچا لیا، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ سب ملیا میٹ ہو جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، جب ایک پیشوا اس صورتحال میں دوچار ہو جاتا ہے، اپنوں اور دشمنوں کے ایک دوسرے سے زیادہ خطرناک منصوبوں کے درمیان میں، وہاں پر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نرمش قہرمانانہ، لیکن ابھی تک خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر دو طرف منصوبہ بنانے والوں کو رسوا ہی کیا ہے، چونکہ انہوں نے فوراً اپنا موقف بدل دیا، ان کے ساتھ جو بات کی تھی اس بات سے ہٹ گئے اور کہا کہ نہ ہم ابھی تک حملہ ہی کریں گے، ہمارا کوئی ارادہ پابندیاں اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ اب شرائط اور بڑھائیں گے، چونکہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہمارا ہتھیار کتنا مؤثر ہے، تو اب پہلے نرم شرائط رکھتے تھے، اب سخت شرائط رکھیں گے ہم، پہلے وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم حکومت اٹانا نہیں چاہتے، لیکن اس وقت اب یہ آ گئے ہیں اس نقطے تک کہ ہم حتیٰ یہ بھی شرط رکھتے ہیں کہ یہ ایران میں موجودہ نظام ہی ختم ہو، خوب یہ شیطانی منصوبہ ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کا منصوبہ ہے، اور اشارہ کیا تھا کہ اگر ادھر سے بحران قوی ہے و شدید، ادھر سے بحران کے مقابلے کے لیے بھی طاقت قوی ہے، وہ بھی وہاں بھی کمزوری نہیں ہے، جب وقت آئے گا انشاءاللہ تو وہ طاقت بھی استعمال ہوگی اور پھر یہ منصوبہ رسوا ہو جائے گا، یہ شیطنت ختم ہو جائے گی اور انقلاب پھر ایک دفعہ اس بحران سے انشاءاللہ آسودہ اور سرفراز اور سرخرو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ یہ آپ آج کے زمانے میں نظام ولایت کا جو ماجرا ہے اس کو آئینہ بنائیں عہد امامت کے لیے، امام جواد علیہ السلام کے زمانے کے لیے، کہ امام جواد کے زمانے میں جو صورتحال تھی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تر تھی، ایک طرف سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے افراد جو تشیع کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے امام جواد کے مقابلے میں، سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ امام ہی نہیں ہے، یہ امام ہی نہیں ہے، یہ اعتراض وہابیوں کی طرف سے نہیں تھا، یہ اعتراض اس گروہ کی طرف سے تھا جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا تھا، سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ امام جواد امام، اس سے بھی پہلے، توجہ فرمائیں، اس سے بھی پہلے جو ظلم امام جواد پر کیا کہ امام جواد کو امام ہاشم کا فرزند ماننے سے انکار کر دیا، بہت تلخ ہے، بہت دردناک ہے، یہ مطلب بہت دردناک ہے، حتیٰ یہ چونکہ خوب حکمت الہی سے امام جواد پیدا ہوئے، امام رضا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور تانہ دیتے تھے، وہی تانہ جو مشرکین رسول اللہ کو دیتے تھے، یہ منافقین، یہ نام نہاد، اپنے گرانے کے بعض نام نہاد ساتھی اپنے یہ تانہ دیتے تھے کہ یہ بے اولاد ہیں، ابتر ہیں، اور اس سے نفی کرتے تھے حتیٰ امام رضا کی امامت کی کہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے بعد امام کون ہوگا، یہ دلیل کے طور پر کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے، خداوند تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام کو امام جواد کی صورت میں فرزند عطا کیے، اور علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں، چونکہ جو صورت حال تھی اس وقت امام کے ارد گرد بنی ہوئی امام رضا علیہ السلام کے، علامتیں پیدائش کی بہت دیر سے ظاہر ہوئیں، امام علیہ السلام نے فقط اپنی بہن کو بلا کر آگاہ کیا کہ میرے ہاں فرزند کی ولادت ہے اور آپ قابل اعتماد خواتین کو لے کر آؤ، امام علیہ السلام کی بہن وہ آئیں لے کر بعض خاندان کی قابل اعتماد خواتین کو، اور امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ لے آئے ہیں اور انہوں نے منسوب کر دیا ہے فقط وراثت کے لیے، اور تہمت لگائی اس حد تک امام جواد علیہ السلام. یہ پہلا کام تھا. یہ باہر سے لوگوں نے نہیں کیا, یہ بنو عباس نے تہمت نہیں لگائی, یہ وہابیوں نے نہیں لگائی, یہ اندر نادانوں نے لگائی جو مفاد پرست تھے, جن کے پاس امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کا بیت المال جمع تھا, اکٹھا تھا, جو اقتدار کی لذت کے خوگر ہو چکے تھے, جن کے پاس پیسہ تھا, دولت, بیت المال واپس کرنا نہیں چاہتے تھے, امام رضا علیہ السلام کا انکار کیا. پھر وہی دشمنی منتقل ہو گئی امام جواد کے ساتھ. پہلا ظلم امام جواد کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ انکار کیا کہ یہ اولاد ہی نہیں ہے. اس کے لیے تائید کے لیے کہا کہ ہم نہیں مانتے جب تک تائید نہ ہو جائے. آج کل تو لیبارٹریاں ہیں, خون چیک ہوتا ہے, ڈی این اے چیک ہوتا ہے, اس وقت نہیں تھا یہ نظام. قیافہ شناس ہوتے تھے اس وقت, قیافہ شناس, قیافہ شناس جو چہرے دیکھ کر, خد و خال دیکھ کر نسب ملاتے تھے. قیافہ شناس بڑے ماہر ملائے گئے, لائے گئے اور انہیں بٹھایا گیا, اور یہ بچہ چھوٹا ان کے سامنے پیش کیا گیا امام جواد کو, اور اسے کہا گیا کہ ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے. اور روایت میں کہ امام علیہ السلام وضو کر رہے تھے امام رضا یا کوئی کام کر رہے تھے اس طرح دور تھوڑا سا, اور وہ قیافہ شناس اس نے دیکھا, بچے کو دیکھا, سب کو دیکھا, اور پھر دور جا کر کہا کہ وہ جو وضو کر رہا ہے یہ اس کا فرزند ہے. اس قیافہ شناس کی بات مانی انہوں نے. اگر وہ نہ کہتا تو یہ ماننے کے لیے تیار. امام رضا کی بات نہیں مانی شیعوں نے, قیافہ شناس کی بات مانی. پھر چپ ہوئے, پھر منہ بند ہوا, رسوا ہوئے. پھر اس کے بعد ان کی امامت کا انکار کیا, کہ یہ تو بچے ہیں ابھی, 8 سال کی عمر میں بھلا کوئی کیسے امام ہو سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام جب شہید ہوئے امام جواد کی عمر 8 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھا, اس عمر میں کیسے امام ہو سکتا ہے. پھر امامت کا انکار کیا. بڑوں بڑوں کو جو خاندان میں تھے, امام کے خاندان میں بڑے بزرگ, ان کو لائے گئے کہ یہ امام ہیں, یہ سفید ریش ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ امام ہیں. بعضوں نے خود دعویٰ کیا, بعضوں کو انہوں نے کہ امام بنائے, اور جن کو یہ امام بناتے وہ آتے امام جواد کے سامنے آ کر تسلیم ہو جاتے, جھک جاتے, سیدی و مولائی کہہ کر خطاب کرتے چھوٹے سے بچے کو. ریش سفید, سفید داڑیوں والے آتے, تسلیم ہوتے, تعظیم کرتے, اور اس صغر سنی میں امام کو کہتے سیدی و مولائی. لوگ حیران ہوتے کہ آپ چھوٹے سے بچے کو کہہ رہے ہیں سیدی و مولائی, آپ خود اتنے راوی ہیں, آپ خود اتنے عالم ہیں, فاضل ہیں, فقی ہیں. اور پھر اس کے بعد فعالیت شروع ہوئی امام جواد علیہ السلام کے خلاف, مناظر تیار کیے گئے امام علیہ السلام کو آ کے مثلا پریشان کرنے کے لیے, مذہبی طور پر, سیاسی طور پر. امام کو ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے, مدینے, مدینے سے بغداد, بغداد سے سامرا, ادھر منتقل کرتے رہتے تھے امام علیہ السلام کو. اور آخری سفر میں امام کو بلایا بغداد, یہ کاظمین بغداد کے اندر ہے, بغداد کے ایک محلے کا نام ہے کاظمین, بغداد میں بلایا معتصم نے, اور بلا کر وہاں شہید کروایا امام کو. زوجہ کے ہاتھوں زہر دلوایا. زوجہ ام الفضل تھی, جوانی میں 25 سال کی عمر میں امام کو زہر دیا. اور روایات میں ہے کہ اس تلخی کے ساتھ امام کی شہادت ہوئی کہ زہر نے اثر کیا. اس عورت نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی رفت و آمد نہ ہو, آ جا نہ سکے, اور امام جواد علیہ السلام پر زہر نے اثر شروع کر دیا, جگر کٹنا شروع ہوا, اور زہر کی شدت, زہر جب اثر کرتی ہے تو پیاس بہت لگتی ہے, پانی کی طلب بہت شدید ہوتی ہے, اور جب پانی کی طلب بہت شدید ہوئی امام علیہ السلام نے تڑپتے ہوئے, پہلے بستر پر تھے پھر تڑپتے ہوئے زمین پر آ گئے, اسی اپنے حجرے میں تڑپ رہے تھے جوانی میں, اور تڑپ تڑپ کر یہ آتی, دروازہ کھولتی, کھڑے ہو کے دیکھتی یہ منظر, اور امام اس کی طرف دیکھتے, اور امام اس سے کہتے پانی لاؤ میرے لیے, پانی پلاؤ. نہیں لاتی تھی پانی, اور جب امام کی شدت ہوئی، زہر کا اثر ہوا، تڑپ شدید ہوئی، لے کر آئی، پانی لے کر آئی امام کے لیے جام میں، ٹھنڈا گوارا پانی لائی، کاسا بھر کر امام کے سامنے۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایک طرف سے زہر کا اتنا شدید اثر اور پیاس اپنے اوج پر، جگر کٹ رہا ہے اور پانی سے گلا خشک ہو رہا ہے، اور پانی لے کر آئی امام کے سامنے، اور امام نے جب اشارہ کیا کہ یہ دو پانی مجھے، تو وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے پانی امام کے سامنے زمین پہ گرا دیا۔ اور اس طرح تڑپ تڑپ کر امام جواد اس دنیا سے گئے، وہ امام مظلوم۔ بہت دردناک ہے، چونکہ نرمش قہرمانانہ کا ذکر ہوا ہے، تو وہ قہرمان نرمش امام حسن مجتبی، امام مجتبی جنہیں دو دفعہ شہید کیا گیا ہے، ساری عمر سختیاں، روحی شکنجے دیے گئے امام مجتبی کو، اور آخر کار امام مجتبی زہر سے شہید ہوئے۔ جب زہر پلایا گیا امام کو، جگر کٹنا شروع ہوا، امام علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو بلایا وصیتیں کرنے کے لیے۔ جب وصیتیں شروع کیں امام حسن علیہ السلام نے، سید الشہداء رونے لگے اور کہنے لگے، بھیا یہ وصیتیں تو ایسے ہیں جیسے آخری وقت آ گیا ہے۔ امام مجتبی فرماتے ہیں، ہاں حسین، یہ آخری وقت ہے میرا، بس اس کے بعد جدائی ہو جائے گی۔ امام حسین رونے لگے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہ، خدا شفا دے گا، یہ حالت سنبھل جائے گی۔ امام مجتبی نے اشارہ کیا، اے ابی عبداللہ، اس تخت کے نیچے جو تشت ہے وہ نکالیں۔ امام نے وہ تشت نکالا، وہ تھال، اور دیکھ کر بے ساختہ امام حسین رونے لگے، فریاد کر کے۔ اس تشت کے اندر امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تھے جو منہ کے ذریعے باہر نکل آئے تھے، وہ جگر کے ٹکڑے دیکھ کر امام حسین کی فریادیں نکلی۔ اور اس وقت امام مجتبی نے، اس وقت قہرمان نرمش نے، جس کے دل پر، جگر پر ہزار زخم تھے، اس وقت وہ جملہ فرمایا کہ اے ابی عبداللہ، تو مجھ پہ روتا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، تو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہے، لیکن جو تیرا دن ہوگا، جب تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اے بھیا، تو میرے پاس بیٹھا ہوا، میرے جگر کے ٹکڑے تو اٹھا کے مجھ پر رو رہا ہے، تیرے ٹکڑے بھی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تیرے ٹکڑے دیکھ کر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، پروردگارا انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، یہ سازشیں، شیطانی منصوبے پروردگارا انہیں ناکام بنا۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، رہبر معظم کا سایہ دراز فرما، ہر شر و بلا سے محفوظ فرما، سایہ لطف امام زمان قائم و دائم فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، امت اسلامیہ میں اتحاد و وحدت برقرار فرما، جوانان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. وقت اذان ہے، نماز کی تیاری کریں. وصلی اللہ علیہ وسلم.